बनाता हारिस है, वो एक हुसैनी का भी है, जो कर्बला का हारिस है, वो एक हुसैनी का भी है। तावत ज़बूरे में दिए हम बस एक हुमैनी का भी है,
الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما. صلوات پڑھ رہے ہیں جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ یہ امام خمینی علیہ الرحمہ کی 27ویں برسی منائی جا رہی ہے. پوری دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی حریت پسند انسان، جہاں جہاں پر بھی غیرت مند مسلمان موجود ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں کہ سنی، ایشیا میں ہو کہ افریقہ میں، امریکہ میں ہو یا یوروپ اور آسٹریلیا میں، پوری دنیا میں امام خمینی علیہ الرحمہ کی برسی بڑی شان و شوکت سے منائی جاتی ہے، بہت ہی عزت اور احترام سے منائی جاتی ہے. اس کی وجہ سب کو معلوم ہے کہ یہ برسی کیوں اس قدر زور و شور سے منائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس پوری صدی پر اس مرد مجاہد کا احسان ہے کہ جس نے اس پوری صدی کو بیدار کر دیا، اس پوری صدی کو ہوشیار کر دیا، اور اس دور کے سارے انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، اور قرآن اور نظام اسلامی کی طرف متوجہ کیا. اسلام میں ناب محمدی، یہ ناب یعنی خالص ترین دین. امام خمینی نے جو اصطلاح استعمال کی تھی وہ تھی کہ اسلام میں ناب محمدی، یعنی خالص ترین اسلام. آپ نے سنا ہوگا کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو نیا دین پیش کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین اس قدر رسومات کا شکار ہو جائے گا، اس قدر اس کے اوپر دھول جم جائے گی کہ اسلام کا صحیح چہرہ جو ہے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، اور حقیقت اسلام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی. اب جب امام زمانہ علیہ السلام جب نیا دین جو دین پیش کریں گے، لوگ اس کو نیا دین کہیں گے، یہ تو نئی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو نیا دین پیش کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل دین ہے، جو حقیقی دین ہے، وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے. اب لوگ کہیں گے تو نئی بات ہم سن رہے ہیں، ابھی تک ہم نے ایسی بات کسی سے بھی نہیں سنی. جب نہیں سنی ہے تو نیا اسلام سمجھ کر ماننے سے انکار کر دیں گے. جب تک کہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات کہیں سے کان میں نہ پڑی ہو کہ جو کسی ایک شخص نے بھی اگر یہ کہا ہو کہ اصل دین یہ تھا، تو وہ تصدیق دے سکتے ہیں ہاں ہم نے کسی سے سنا تھا، کسی ایک شخص سے ہم نے یہ سنا تھا. تو وہ چیز گواہ بن جائے گی، حجت بن جائے گی ان تمام انسانوں کے لیے کہ جو لوگ مشوش ہوں گے دور امام زمانہ میں، کہ ان کے لیے یہ حجت بن جائیں گی یہ باتیں کہ نہیں کسی ایک شخص نے کہا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب حضور نے جب دین اسلام کو پیش کیا تو لوگوں نے بھی یہی کہا کہ تو نیا دین پیش کر رہے ہیں، یہ تو نیا دین پیش کر رہے ہیں، یہ تو نیا مذہب پیش کر رہے ہیں. جبکہ جناب نبی کریم حضرت ابراہیم کا دین پیش کر رہے تھے، خلیل کا دین پیش کر رہے تھے، نوح علیہ السلام کا دین پیش کر رہے تھے، کلیم علیہ السلام کا دین پیش کر رہے تھے، مسیح علیہ السلام کا دین پیش کر رہے تھے، کوئی نیا دین نہیں پیش کر رہے تھے، وہی دین پیش کر رہے تھے جو دین آدم علیہ السلام کے ذریعے سے لایا گیا تھا، وہی دین جو نوح علیہ السلام نے پیش کیا، وہی دین جو خلیل نے پیش کیا، جو کلیم اور مسیح نے پیش کیا، اسی دین کو پیش کر رہے تھے، کوئی نیا دین تو نہیں پیش کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کے ذہن میں تھا کہ نیا دین پیش کر رہے ہیں. لیکن خاندان عبد المطلب یہ کہہ رہا تھا نہیں، ہمارے آبا و اجداد سے ہم نے سنا ہے کہ ابراہیم خلیل کا دین یہی تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں. لہذا سب سے پہلے اگر کسی نے گواہی دی تو وہ حضرت ابو طالب تھے، وہ حضرت حمزہ تھے. یہ خاندان عبد المطلب کے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی دین پر قائم ہیں، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. جو فرزند عبداللہ کی طرف سے جو دین پیش کیا جا رہا ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ تو ہمارے خلیل کا بتایا ہوا دین ہے. سرزمین مکہ پر توحید کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا، توحید کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی. لیکن بعد میں خانہ کعبہ کو بت قضا بنا دیا رسومات والوں نے، دین کے دشمنوں نے، توحید کے دشمنوں نے، جناب ابراہیم خلیل کے دشمنوں نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ کو بت قضا بنا دیا اور تمام مکے والوں کو مشرک بنا دیا. جبکہ مکے میں جو آبادی ہوئی تھی وہ خلیل کی دعاؤں کا نتیجہ تھی، ورنہ وہ تو لق و دق صحرا تھا کہ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس سرزمین مکہ پر میں گھر بنا رہا ہوں، لوگوں کے دلوں کو پلٹنا یہ تیرا کام ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر لوگ نماز پڑھیں، یہاں لوگ طواف کریں، یہاں لوگ اعتکاف کریں، یہاں لوگ عبادت کریں، یہاں لوگ نماز اور روزہ بجا لائیں، اس لیے میں نے مکے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، تاکہ یہاں پر توحید کا بول بالا ہو. رسول اکرم نے جب دین پیش کیا تو اولاد عبد المطلب نے بڑھ کے اس کا استقبال کیا. اسلام کی پہلی پناہ گاہ کیا تھی؟ جناب ابو طالب کا مکان تھا، کہ جہاں کفار قریش نے جب سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا کہ مسلمان کسی دکان سے مال نہیں خرید سکتے، اور جو ہیں بوڑھے لوگ اور یہ سب جناب جعفر طیار کے قافلے میں حبشے کی طرف روانہ ہو گئے. مکے حبشہ کے لیے روانہ ہو گئے. جعفر ابن ابو طالب، جعفر طیار اور تمام بزرگان مکہ، اور جس میں ازواج رسول جو بعد میں ازواج رسول بنی وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے، حبشہ کے لیے روانہ. اور مکے کی سرزمین پر سوشل بائیکاٹ ہو چکا تھا، نبی کریم کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ تھی، شیب ابی طالب میں نبی کریم کو رہنا پڑا اور بعض صحابہ بھی حضور کے ساتھ وہاں شیب ابی طالب میں تھے. یہ اسلام کا ابتدائی اور سخت ترین دور تھا. تو کیا مسلمان اس دور کو بھلا سکتے ہیں؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے زحمتیں برداشت کی، جنہوں نے صعوبتیں برداشت کی، جنہوں نے مشکلات برداشت کی، جنہوں نے مصائب کا سامنا کیا، جنہوں نے ہر طرح سے دکھ درد کو برداشت کیا، کیا وہ لوگ اور بعد کے مرفع حال مسلمین دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تلوار پڑھ رہا ہوں. کونسل جنرل جمہوری اسلامی ایران اور سینئر آفیسر عباس زارے صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ حضرات کی دعوت پر انہوں نے اس اہم موقع پر تشریف فرما ہو کر ہمارے حوصلوں کو بڑھایا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ امام خمینی نے جو انقلاب لایا ہے وہ انقلاب مزدوروں کا انقلاب نہیں تھا، وہ انقلاب مادی انقلاب نہیں تھا، وہ انقلاب جو ہے اس وجہ سے نہیں تھا کہ ایران میں کھانے کو کھانا نہیں ہے, پینے کو پانی نہیں ہے. حالانکہ کئی شہر ایسے تھے کہ جہاں واقعا جہاں پٹرول بھی نہیں مل رہا تھا, جہاں گیس کا تیل بھی نہیں مل رہا تھا. انقلاب کے بعد تک بھی جو ہے تہران سے قریب قم میں گیس کا تیل بھی مشکل سے ملا کرتا تھا, گیس پائپ لائن نہیں پہنچی تھی. صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر تھا لیکن وہاں پر نہیں تھا کچھ. لیکن یہ انقلاب اس لیے نہیں آیا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, انقلاب آیا تھا اس لیے تاکہ دین پر جو پابندی لگائی گئی تھی, حجاب پہ جو پابندی لگائی گئی تھی, آپ لوگ خوش قسمت ہیں یہاں ہندوستان کے اندر کہ بڑی آسانی سے برقع پہن سکتی ہیں, حجاب کر سکتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کتنے خواتین ایسی ہیں جو حجاب نہیں کرتی. یہاں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آج آپ فرانس میں دیکھیے حجاب پر پابندی لگی ہوئی ہے, جرمن میں اور پابندی لگی ہوئی ہے, ترکی کی سرزمین پر جو اسلامی سرزمین ہے وہاں حجاب پر پابندی ہے. شاہ کے زمانے میں جو محمد رضا تھا اس کا باپ, رضا خان کے زمانے میں کشف حجاب کا مسئلہ آیا, یعنی جو عورت بھی سڑک پر سے گزرتی تھی اس کے سر سے چادر چھین لی جاتی. یہ حالت تھی, سڑک پر عورت کا چلنا مشکل ہو گیا تھا, خواتین کی رفت و آمد مشکل ہو گئی تھی, عزت دار خواتین سڑک کے اوپر چلنا دو بھر ہو گیا تھا. اس قدر اوباشی, اس قدر نہ سمجھیے کہ اس قدر جو ہے خراب ماحول بنا دیا گیا تھا. اس آزادی کی خاطر امام خمینی نے جو جدوجہد کی تھی وہ اسلام کو آزاد کرانے کی جدوجہد تھی. جو اسلام اسیر ہو گیا تھا, اسلام جس کو قید بنا لیا گیا تھا, قیدی بنا دیا گیا تھا, اس کو آزاد کرانے کے لیے, تاکہ آزادی کے ساتھ حجاب کیا جا سکے, آزادی کے ساتھ پردہ کیا جا سکے, آزادی کے ساتھ خواتین زندگی گزار سکیں, آزادی کے ساتھ یہاں کے لوگ امن و امان کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور دین اسلام پر عمل کر سکیں. ہوا یہ تھا کہ عاشورہ کے دن بھی تہران میں کوئی عاشورہ کو نہیں جانتا تھا, کتنے لوگ ایسے تھے جو اپنے عیش و عشرت میں مگن تھے, اسلام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں تھا. حتیٰ انقلاب کے بعد بھی جب تک انقلاب حیدرآباد میں نہیں پہنچا تھا, مجھے خود یاد ہے بچپن میں یہاں دربار حسینی کے پاس دو ایرانی لڑکے آپس میں بات کر رہے تھے, فلموں کی بات کر رہے تھے, تو اربعین کا دن تھا تو دوسرے ایرانی لڑکے نے کہا کہ آج اربعین کا دن ہے, تو اس نے کہا اربعین آتا جاتا رہتا ہے, چھوڑو اربعین کو. وہ جبکہ سب کالے لباس پہنے ہوئے تھے, یہ خود میں سنا ہوں. تو اب اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ انقلاب اسلامی کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر پہنچا, اور کتنے ممالک ابھی ایسے ہیں جیسے ہمارا ملک ہے, ابھی یہاں اسلامی انقلاب کی وہ بات نہیں پہنچی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم انقلاب اسلامی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایران میں لایا گیا ایک انقلاب ہے, یعنی شاہ کو ہٹا کر امام خمینی نے اپنی حکومت قائم کر لی. اس کے علاوہ ہم اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے. کیا اس کے علاوہ بھی ہم کچھ جانتے ہیں؟ یعنی ایک حکومت کا تختہ الٹ کر دوسری حکومت لائی گئی, اس کے علاوہ اور کیا معلوم ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں, جیسا حیدرآباد کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاہ بھی تو شیعہ تھا, شاہ کے ہاتھ میں بھی تو جھاڑو تھی, شاہ بھی امام رضا کے روزے پہ کھڑے ہو کے جو ہے فوٹو کھچایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں خادم حرم ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ وہ بھی شیعہ حکومت تھی, یہ بھی شیعہ حکومت ہے, کیا فرق ہوا؟ شاہ کے زمانے میں بھی شیعہ حکومت تھی, امام خمینی کے زمانے میں بھی شیعہ حکومت آئی, فرق کیا ہوا؟ لیکن لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ دین اور تھا, یہ دین اور ہے. وہ جو دین تھا شاہ کے زمانے میں وہ رسوماتی دین تھا, بس چند ایک رسم منائی جاتی تھی, اس کے علاوہ جو ہے دین کی حقیقت سے لوگ آشنا نہ تھے, حقیقت مذہب سے لوگ آشنا نہ تھے. جو سسٹم تھا وہ سسٹم اسلامی اصول اور قرآن کے مطابق نہیں تھا, شہنشاہیت اور ڈکٹیٹرشپ تھی, جو شاہ چاہتا تھا وہ کرتا تھا, اور شاہ خود غلام تھا امریکہ کا, شاہ خود غلام تھا بڑی طاقتوں کا, کہ بڑی طاقتیں جو کہتی تھیں شاہ اس کو مانتا تھا. جس طرح سے آج بھی کئی ایسے بادشاہ ہیں جس کو لوگ بادشاہ سمجھتے ہیں جبکہ وہ بادشاہ نہیں ہیں, بادشاہ ہیں اس ملک کے لیکن غلام ہیں کسی اور ملک کے. جیسے سعودی کا بادشاہ ہے وہ اپنی عوام کے لیے تو بادشاہ ہے لیکن امریکہ کے لیے وہ ایک غلام ہے. وہ لوگ غلام کی طرح کان مروڑی کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ مصر میں حسنی مبارک کا کیا حال ہوا. حسنی مبارک کے خلاف ایک ہفتہ بس احتجاج ہوا, امریکہ نے کان پکڑ کے اس کو تختے سے ہٹا دیا اور زندانوں کے حوالے کر دیا اور خود آ کر وہاں کا نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا. اسی طرح سے جب شاہ کے خلاف عوام کا احتجاج بڑھنے لگا تو امریکہ نے شاہ کے کان پکڑ کے کہا فوری یہاں سے ہٹ جا, جا کسی بھی ملک میں نکل جا یہاں سے. اور اس کو جسے شہنشاہ کہا جاتا تھا, شاہ معمولی شخص نہیں تھا, شہنشاہ یعنی شاہوں کا شاہ, جیسے شاہ عبداللہ ہے, شاہ سلمان ہے, شاہ مثال کے طور پہ ہزاروں لوگ اس وقت بھی شاہ بنے ہوئے ہیں. شاہ اور ہے, شہنشاہ اور ہے. لکھا جاتا تھا ایران کے سکے پر شہنشاہ آریا مہر, شہنشاہ یعنی شاہوں کا شاہ. یہ پورے علاقوں میں جو شاہ ہیں, دبئی میں, قطر میں, سعودی میں, عمان میں, بحرین میں, یہ جتنے شاہ ہیں یہ ایران شاہوں کا شاہ ہے, شہنشاہ ہے. یعنی اس پورے علاقے کی سب سے بڑی طاقت ہے اور شاہ کے مقابلے میں کسی کی زبان نہیں کھلتی تھی. اس وقت دبئی, اس وقت کا قطر پورے جو ہے شاہ کے اشاروں پہ چلتے تھے. شاہ جو ہے وہ چوکیدار تھا, پورے علاقے کا چوکیدار تھا. جس طریقے سے کلاس میں ہوتا نہیں کہ ایک لڑکے کو مانیٹر بنا دیا جاتا ہے کہ پوری کلاس کو کنٹرول کرو, کہ جب ہم نہیں رہیں گے, ٹیچر نہیں رہے گی تو کلاس کو کون مانیٹر کرے گا, ہے نا؟ اسی طریقے سے شاہ سے کہا گیا تھا کہ پوری جو کلاس ہے نا, اس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک شاہ عمان, شاہ بحرین, ان پوروں کو چھڑی تمہارے ہاتھ میں رہے گی. سب سے زیادہ اسلحہ جو ہے شاہ کے پاس رکھا گیا تھا. اس کو جو ہے مرکز بنایا گیا تھا پورے مڈل ایسٹ کا, ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا. اور اس وقت کا امریکہ میں, آج کے امریکہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج سے 35-37 سال پہلے امریکہ کا جو روب و جلال تھا اس کے سامنے کوئی حکومت نہیں ٹکا کر سکتی تھی, کہ چھوٹی حکومتوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, بڑی بڑی طاقتیں گھبرا رہی تھی. حتیٰ کہ جو پوری دنیا دو بلاک میں تقسیم ہو گئی تھی, دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی, پوری دنیا شرق اور غرب میں تقسیم ہو گئی تھی. آدھی دنیا رشیا کے حوالے, آدھی دنیا امریکہ کے حوالے ہو چکی. لیکن ایران میں اس وقت انقلاب کی آواز اٹھی جس وقت عالم اسلام پس رہا تھا, جس وقت مسلمانوں کی آواز دبی ہوئی تھی, جب مسلمان آواز اٹھا ہی نہیں سکتا تھا. اس دور کو آپ سامنے رکھیے. آج اگر آپ تجزیہ کرنے بیٹھیں گے حالات کا تو آپ تجزیہ نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اس دور میں حالات بدل چکے ہیں. آج کئی ملک ایسے ہیں جہاں امریکہ کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں, کئی ملک ایسے ہیں جہاں امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے, لیکن اس دور میں کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا تھا. میں خواہش کروں گا کہ جو حضرات باہر ٹھہرے ہوئے ہیں, جناب جعفر صاحب, جناب برکت علی صاحب, آپ لوگ تشریف لائیں, سلوات پڑھیں محمد. بچوں کو بٹا تھا, بچوں کو بٹا تھا, سلوات پڑھی محمد. اللہم صل علی محمد. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ آج کا دور اور ہے. آج کا دور جہاں امریکہ ذلیل ہو چکا ہے, بڑی طاقتیں رسوا ہو چکی ہیں, استکبار جہانی اور تمام سپر پاور طاقتیں اس وقت رسوا اور ذلیل ہو چکی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مظلوموں کی آواز کو آج طاقت مل گئی ہے. کل مظلوموں کو پکارنے کا کوئی حق نہیں تھا, مظلوموں کو آواز اٹھانے کا کوئی حق نہیں تھا. ابھی ایران کا انقلاب نہیں آیا تھا, فلسطین کو اشغال کر دیا گیا تھا, فلسطین کو جو ہے کیپچر کر لیا گیا تھا, اور بڑی تیزی سے اسرائیل جو ہے فلسطین کی سرزمین پہ داخل ہو رہا تھا. کون تھا جو فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا؟ اتنے مسلمان تھے لیکن کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی. انقلاب اسلامی کے بعد پہلی آواز جو اٹھی ہے وہ ایران کی سرزمین سے اٹھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اسلامی انقلاب کو کامیاب کیا گیا تھا. یہ جو لوگ اس عظیم انقلاب کو ایران کی حد تک محدود کر دینا چاہتے ہیں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس لیے کہ یہ انقلاب صحیح ہے کہ ایران کی سرزمین پر آیا تھا، لیکن یہ انقلاب ایرانیوں کا انقلاب نہیں ہے، ایران کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ تو اسلامی انقلاب تھا، اسلامی آزادی کی آواز تھی، اسلامی حریت کی آواز تھی، مستضعفین اور کمزور طبقات کی آواز تھی. اور پوری دنیا میں مسلمان کچلے جا رہے تھے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو پیسا جا رہا تھا، اور مسلمانوں کی کوئی آواز نہیں تھی، مسلمانوں کی کوئی اسلامی ملک دنیا میں تھا ہی نہیں. مسلمانوں کے چند ممالک تھے لیکن وہ سب یرغمال بنا لیے گئے تھے. جیسے شاہ مسلمانوں کا ملک تھا، ایران مسلمانوں کا ملک تھا، لیکن پوری طرح سے اسے کیپچر کر لیا گیا تھا، پوری طرح سے اس کو کنٹرول میں لے لیا گیا تھا کہ کوئی اسلامی پیغام یہاں پر پیش نہیں کیا جا سکتا ہے. اور جتنے روضہ مقدسہ ہیں ان سب کے اوپر کوئی حاضری دینے والا نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی جو ہے اس کی اہمیت کو بتانے والا نہیں تھا. کتنے ایسے ایرانی تھے کہ جنہوں نے مشہد کی زیارت ہی نہیں کی تھی. انقلاب کے بعد بھی کئی لوگ بوڑھے ہو چکے تھے لیکن انہوں نے امام رضا کے روزے کی زیارت نہیں کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیلی ویژن پہ کبھی دکھایا نہیں جاتا تھا، کبھی اس کی کبھی پبلسٹی نہیں کی جاتی تھی، کبھی لوگوں کو بتایا نہیں جاتا تھا، مسجدوں کی طرف بلایا نہیں جاتا تھا، اذانیں ٹیلی ویژن پہ نہیں دی جاتی تھی، درس اور بحث اور تمام چیزیں، مجلسیں، ماتم، جشن، محفلیں، کوئی بھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ نہیں دکھائی جاتی تھی، کوئی اسلامی پروگرام نشر نہیں ہوتا تھا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ امام خمینی کا اتنا بڑا روزہ بنا دیا گیا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، تو یہ کس نے بنایا؟ عوام نے، عورتوں نے اپنا زیور اتار کے دے دیا، یہاں تک کہ چہلم میں پورا قبا بن گیا اور پوری زمین اس وقت سب نے جو ہے اپنے پیسے دے کر اس زمین کو خریدا اور اس زمین پر عمارت تعمیر کی اور جو کچھ بھی. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ تم نے آ کر امام رضا کے روزے کو وسعت دی ہے خمینی، اس لیے ہم تمہارا احترام کرتے ہیں. آج جائیے شہزادی معصومہ قم کا روزہ دیکھیے، پہلے شاہ کے زمانے میں کتنا تھا، اب کتنا ہو گیا ہے، کتنا وسیع ہو گیا ہے، کتنا بڑا ہو گیا، کتنے لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں. یہ ان کا جو احترام ہے وہ امام رضا کے خادم ہونے کی وجہ سے، کس نے خدمت کی اس طرح سے جیسا کہ انہوں نے کی تھی. اتنے سادات گزرے، کوئی سید ایسا آیا کہ جس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہو؟ سلوات پڑھے محمد. تو جس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہو، جس امام زادے نے، جس سید زادے نے، جس عالم نے، جس مرزا نے، جس مجتہد نے، ہزاروں مجتہدین کی قبریں آپ کو ملیں گی، لیکن تمام مجتہدین میں، یعنی دور غیبت میں امام زمانہ کی غیبت سے کے بعد سے لے کر آج تک پورے عالم تشیع میں تمام علماء، تمام مجتہدین، تمام مراجع میں کوئی مرجع تقلید ایسا نہیں گزرا، کوئی مجتہد ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہو. شیخ طوسی نے نجف کی حوضے کی بنیاد ڈالی، شیخ طوسی سے لے کے سید خوئی تک نجف میں حوضہ چلا، ایک حوضے کی بنیاد ڈالی تو اتنا احترام ہے. جس نے ایک پورے ملک کی بنیاد ڈال کے پوری دنیا میں حوضہ علمیہ کو پھیلا دیا، کیا اس کا حق نہیں پہنچتا کہ اسے خراج عقیدت پیش کیا جائے؟ ہر شخص پر احسان ہے نا، تو ہر شخص کو چاہیے کہ برسی میں حصہ لیں. یعنی یہ کام ہمارا اور آپ کا یا ایک دو فرد کا نہیں ہے، یہ کام ساری ملت اسلامیہ کا ہے، تمام شیعوں کا ہے، تمام مسلمانوں کا ہے. کہ آپ کو اس کا احساس ہے یا نہیں ہے، یعنی اس اسلام کے پیغام کو جو پھیلایا گیا ہے دنیا بھر میں، تشیع کو جو پھیلایا گیا ہے، اس سے آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ خوش ہیں تو آپ کو بھی برسی میں حصہ لینا چاہیے. آج جو علماء ہیں، جو مجتہدین ہیں، جو اتنی آسانی کے ساتھ جو پڑھ کر آ رہے ہیں، کہ یہ اس شخص کی محنتوں کا اثر نہیں ہے کہ جس نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ ایران میں پیدا ہوئے، لہٰذا ان کو ختم کر دیا جائے، جبکہ وہ ایران کی امانت نہیں ہے. میں نے کشمیر میں بھی کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دادا کشمیر سے چلے تھے. بہرحال نہ امام خمینی نے اپنے آپ کو ہندوستان سے متعارف کروایا، نہ کشمیر سے اپنا تعارف کروایا، نہ عراق سے اپنا تعارف کروایا، نہ ایران سے اپنا تعارف کروایا. انہوں نے کہا کہ ہم فرزند اسلام ہیں، ہم اسلام و قرآن سے. امام خمینی کی جو تعمیر ہوئی ہے، جو ان کی فکر بنی ہے، یہ اسلامی تعلیمات کی وجہ سے بنی ہے. امام صادق اور امام باقر کے اقوال کے کو پڑھ کر انہوں نے اپنی فکر کو تبدیل کیا ہے، تو لہٰذا ان کی فکر کا نتیجہ ہے انقلاب اسلامی. تو اب لہٰذا یہ کس کو پہنچتا ہے، یہ صحرا کس کو پہنچتا ہے؟ یہ صحرا پہنچتا ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام کے سر کو، کہ ان کے دامن میں پرورش پا کے خمینی بھی پیدا ہوتے ہیں، خامنائی بھی پیدا ہوتے ہیں. سلوات پڑھے محمد. یہ مکتب تشیع کی طاقت ہے عزیزان گرامی. آپ بتائیے کسی اور قوم میں خمینی کیوں نہیں پیدا ہو گئے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی اور قوم میں، کسی اور ملت میں، کسی اور ملک میں، ترکی میں کیوں نہیں پیدا ہو گئے، افغانستان میں کیوں نہیں پیدا ہو گئے، پاکستان اور ہندوستان میں کیوں نہیں پیدا ہو گئے، ہے نا، کسی اور ملک میں، کسی اور مذہب میں کیوں نہیں پیدا ہو گئے؟ اس لیے کہ کسی اور جگہ پر وہ ماحول نہیں تھا، وہ کتابی تشیع محفوظ بھی کہیں نہیں تھا، حوزہ علمیہ محفوظ نہیں تھے. تو لہذا مکتب تشیع ہی میں اتنی طاقت ہے. جب جمال الدین اسدآبادی نکلے تھے پوری دنیا اسلام کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے، کہ بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، مسلمانوں کی زنجیروں کو ہلا رہے تھے اور تمام مسلمانوں کو جب حریت کا پیغام دے رہے تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ یہ تھی کہ میں اہل سنت کے پاس بھی جاتا ہوں، میں شیعوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں مصر بھی جاتا ہوں، میں ایران بھی جاتا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ میں شیعہ علماء سے ملتا ہوں اور سنی عوام سے ملتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ سنی عوام بیدار ہے، ہوشیار ہے، بیدار ہے، لیکن سنی علماء بیدار نہیں ہیں، سنی علماء ہوشیار نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مدرسے، ان کے حوزہ علمیہ حکومت سے ایڈلیس، حکومت سے ملحق ہیں، گورنمنٹ سے ملحق ہیں، گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں. تو جو گورنمنٹ سے تنخواہ لے، وہ گورنمنٹ کے خلاف کیسے آواز اٹھا سکتا ہے؟ آج جس طرح سے ہمارے کے سی آر صاحب کر رہے ہیں، اگر یہ خریدنا چاہتے ہیں شیعہ اور یا سنی ائمہ جماعت کو، یہ واویلا ہوگا، یعنی یہ بہت بڑی ہماری بھول ہوگی کہ ہم حکومت سے تنخواہ لیں. یہی وجہ ہے کہ شیعہ حوزہ علمیہ کبھی بھی گورنمنٹ سے مدد نہیں لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ گورنمنٹ کے خلاف آواز جب اٹھانے کی بات ہوگی تو یہ تنخواہ بیچ میں آ جائے گی، کہ اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو تنخواہ بند ہو جائے گی. ایسی طاقت ہے حوزہ علمیہ، شیعہ حوزہ علمیہ کے پاس، کہ دنیا کے کوئی بھی مکتب فکر کے پاس، چاہے وہ دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو، کوئی بھی مکتب فکر ہو، کسی کا حوزہ علمیہ اس وقت محفوظ نہیں ہے، سب حکومت کے بعد گزار ہیں. لیکن سوائے حوزہ نجف اور حوزہ علمیہ قوم، یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایران میں جو حوزہ چلتا ہے وہ گورنمنٹ کی مدد سے نہیں چلتا، حکومت کا پابند نہیں ہے، لہذا حکومت کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں ہم. اگر ایران کی حکومت کچھ غلط کام کرے اسلام کے خلاف، تو پوری دنیا میں جو شیعہ مراجع ہیں، شیعہ علماء ہیں، شیعہ مفکرین ہیں، وہ آزادی کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں خود ایرانی حکومت کے خلاف. آج آپ دیکھیے کہ خود امام خامنائی جو ہیں، وہ حوزے علمیہ کے فرزند ہے، لہذا انہوں نے حوزے کو آزاد رکھا ہے، کہا حوزے کو پابند حکومت نہ بنایا جائے. اور وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایران کے صدر کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف کہیں نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ عوام نے جمہوری اسلامی کو ووٹ دیا تھا، عوام نے کہا تھا کہ ہمیں جمہوری اسلامی چاہیے، ریفرنڈم ہوا تھا ایران میں کہ جمہوری اسلامی ہاں یا نہ، تو 98% لوگوں نے کہا تھا کہ جمہوری اسلامی ہاں. امام خمینی نے خود یہ حکومت کو لاد نہیں دیا ایرانی عوام پر، پہلے ان سے وعدہ لیا ہے کہ تمہیں کون سی حکومت چاہیے. جب انہوں نے کہا حکومت اسلامی چاہیے تو انہوں نے حکومت اسلامی قائم کی، اور اسلام کے تحت یہ حکومت چلے. اس لیے ایک قانون بنایا گیا، تمام علماء اور مراجع کو جمع کیا گیا اور کہا آیا کہ آپ لوگ مل کے ایک عالم کو منتخب کریں تاکہ وہ نظارت کر سکے پورے مملکت ایران پر، نظر رکھے کہ کہیں اسلام کے خلاف کوئی منسٹر جا تو نہیں رہا ہے، کوئی رشوت تو نہیں کھا رہا ہے، کوئی اسلام کے خلاف کوئی کام تو نہیں کر رہا ہے. اس کے لیے ایک اوپری ڈھانچہ بنایا گیا. یہ جو مجلس خبرگان کہتے ہیں آپ، یہ مراجع کی کمیٹی ہے، یہ مراجع کو عوام منتخب کرتی ہے، کیونکہ ہم مراجع 1000 ہے، 10000 مراجع ہیں، ان میں سے چند مراجع کو منتخب کرتی ہے. یہ مراجع مل کر ایک مرجع کو ولی فقیہ کے طور پر منتخب کرتے ہیں. یہ ولی فقیہ تنہا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ سارے مراجع شامل ہیں. تو آپ اندازہ رکھ، پوری دنیا میں اس وقت پورے قرے ارض پر ایک ہی حکومت ایسی ہے جسے حکومت اسلامی کہا جا سکتا ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ جو حکومت ہے، حکومت اسلامی یعنی پورے کرے ارض پر، یہ پوری دھرتی پر ایک ہی حکومت ایسی ہے جسے اسلامی حکومت کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صرف شیعہ نہیں مانتے ہیں اس حکومت کو، بلکہ پوری دنیا کے حریت پسند اہل سنت مانتے ہیں، یہاں تک کہ آزاد پسند وہابی بھی مانتے ہیں. معلوم ہے آپ کو، خود سعودی عرب کے اندر کتنے ایسے وہابی ہیں جو ایران کو مانتے ہیں، کتنے ایسے مصر میں سنی ہیں، خود جامع الازہر ایران کو تسلیم کرتا ہے، اخوان المسلمین ایران کو مانتا ہے. ایران کے یعنی ایران کو نہیں، وہ ایران کو نہیں جو شاہ کے زمانے کا ایران تھا، جو حیدرآباد کے ہوٹلوں والوں کا جو ہے دین تھا، وہ نہیں. یہ اسلامی انقلاب، یہ امام خمینی کا انقلاب، یہ تشیع کا انقلاب ہے. امام خمینی ایران کی امانت نہیں ہے، پورے عالم اسلام کی امانت ہے، پورے عالم اسلام کی امانت ہے. یہ جو ایران کی جو طاقت ہے وہ اس کے اسلامی ہونے کی وجہ سے، معلوم ہے آپ کو، یعنی جو حکومت اسلامی ہے اس کا خوف ہے. حکومت اسلامی کسی کے آگے نہیں جھکتی. غور فرمائیے آپ، شاہ جھکا تھا، شہنشاہیت جھکی تھی امریکہ کے سامنے، لیکن ایران نہ شرق کے سامنے آج جھک رہا ہے. آج کے ایران کی ہم بات کر رہے ہیں، کل کے ایران کی بات نہیں کر رہے ہیں. آج نہ یہ ایران شرق کے آگے جھکتا ہے نہ غرب کے آگے جھکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ اگر تم اسلام کو مانتے ہو، یعنی اللہ اور رسول کو اپنا حاکم مانتے ہو، تو پھر اوباما کو اپنا حاکم نہ ماننا، پھر جو ہے رشیا اور امریکہ کو اپنا حاکم نہ ماننا. اگر مان لے تو پھر حکومت اسلامیہ ختم ہو جائے گی، معلوم ہے آپ کو، پھر یہ حکومت اسلامی نہیں رہے گی. اسلام اگر اسیر ہو جائے تو پھر اسلام نہیں ہے، اسلام اگر آزاد ہو تو اسلام ہے، اگر آزاد نہ ہو تو پھر اسلام نہیں ہے. تو بس میں نے جس طرح سے کارگل میں ابھی کہا تھا کہ دیکھیے، اس وقت ایرانی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر بہائے جا رہے ہیں، ہزاروں کا پیسہ بہایا جا رہا ہے، اور ایران کی تائید میں لوگ اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں. شیخ زجزکی اس وقت قید خانے میں ہیں، اس وقت جو ہے ان کے جسم سے خون بہ رہا ہے، اس وقت وہ زندان میں ہیں، اسیر ہیں، جکڑے ہوئے ہیں رسیوں میں، اور اس وقت وہ جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں، اور ان کے چار بیٹے قتل کر دیے گئے، ان کے خاندان کے لوگ ختم کر دیے گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران نے پیسہ دیا، پیسے کی بنیاد پر اپنے جوانوں کو لوگ قربان کر دیتے ہیں. انسان اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جس طرح سے سعودی عرب جو ہے وہابیت کو پھیلانے کے لیے پیسہ دے رہا ہے ویسے ایران بھی شیعت کو پھیلانے، کیا شیعت پیسے کے زور پہ پھیلی ہے؟ اگر شیعت پیسے کے زور پہ پھیلتی تو آج نائجیریا میں سب کے سب بک جاتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تشیع پیسے کی بنیاد پہ نہیں، حق کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ تو لہذا آج جو بھی ایران کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ لوگ استعمار کے ایجنٹ ہیں، وہ لوگ امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اگر کچھ مل رہا ہے تو ایران کو ختم کرنے کے لیے، اس اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس انقلاب کو بچائیں، کہ یہ انقلاب ہماری امانت ہے، اس لیے کہ یہ انقلاب بچ جائے گا تو ہمارے بچوں کی اخلاق سنور جائیں گے، ہمارا کردار سنور جائے گا۔ یہ انقلاب کے بعد اعتکاف کا ماحول دنیا میں پیدا ہوا، عبادتوں کا ماحول پیدا ہوا، ریاضتوں کا ماحول دنیا میں پیدا ہوا، عبادتوں کا کلچر جوانوں میں آیا، تہذیب آئی، اسلامی تہذیب، اسلامی اخلاق، اسلامی کردار۔ کیا ہندوستان میں اسلامی تہذیب نہیں آ سکتی؟ اخلاق انسانی نہیں آ سکتے؟ فطرت اسلامی کے مطابق جو دین ہے کیا وہ دین نہیں آ سکتا؟ یعنی اخلاق نہیں بدل سکتے لوگوں کے، کردار نہیں بدل سکتا، نصاب تعلیم نہیں بدل سکتا، کیا یہاں پر انسانی تہذیب نہیں آ سکتی؟ یہ جانوروں کا جنگل کا قانون کب تک اس ملک میں چلے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر ملک میں اگر اخلاقی قانون آ جائے تو پورا ملک روشن ہو سکتا ہے اور پورے ملک کی تقدیر سنور سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔